بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جو جس پہلو کے اوپر آج آپ سے بات کرنی تھی وہ یقین کے حوالے سے یقین وہ نعمت ہے خدا کی کہ اگر وہ کسی شخص کو مل جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں یعنی بنی آدم کے لیے ملائکہ کے حوالے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سب سے بڑی نعمت جو کہ بنی آدم کو مل سکتی ہے وہ یقین کی ہے یقین توحید میں یقین نبوت میں یقین امامت میں یقین قیامت میں یقین امر بالمعروف ونہی عن المنکر پر یقین عدل الہی پر یقین نماز میں یقین روزے میں یقین حج میں یقین خدا کی اطاعت میں یقین شیطان سے دوری سے یعنی ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں دین اسلام کو اٹھا کر دیکھیں تو ہر ایک اس کے بود میں ہر ایک اس کی چیز میں اس کی اطاعت میں اس کے فرمان میں اس کے اصول میں اس کے فروع میں اگر کسی شخص کو یقین حاصل ہو جائے تو وہ واقعاً بنی آدم کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. جو مشکل کہاں پیدا ہوتی ہے ہمارے لیے دین کے اندر مشکل کہاں پہ پیدا ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے اصول میں ہو یا فروع میں ہو مشکل یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہمارے یقین میں وہ پختگی نہیں ہے. یقین کے اندر پختگی نہیں ہے اور اس یقین کے اندر پختگی ہم لانا بھی نہیں چاہتے یعنی ہم کانے ہیں ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ اگر توحید ہے تو ٹھیک ہے کسی نے کہہ دیا کہ خدا ایک ہے ہمیں اس کے اوپر اتنا زیادہ کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہہ دیا بھائی ماں باپ نے کہہ دیا کہ خدا ایک ہے تو بس ٹھیک ہے اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہمیں ہم کیوں سوچیں کہ خدا دو کیوں نہیں ہو سکتے ہم کیوں سوچیں خدا دس کیوں نہیں ہو سکتے یعنی ہم کیوں سوچیں جب ماں باپ نے کہہ دیا تو کافی ہے اور اگر ہم اس سوچ کو لاتے بھی ہیں تو معاذ اللہ ہم نے کیا کیا کفر کیا. اس سوچ کو لے کے آنا کہ خدا دو کیوں نہیں ہو سکتے اس میں کوئی کفر کی بات نہیں ہے. خدا نے آپ سے کہا ہے کہ آپ میری خلقت کے اندر نگاہ کرو آپ سوچو آپ تفکر کرو آپ علم کو حاصل کرو آپ تدبر کرو آپ جو ہے وہ ایک نگاہ رکھو ایک گہرائی کی نگاہ رکھو دیکھو جب آپ میری مخلوق کو دیکھو گے جب اس کائنات کو دیکھو گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ دو خدا نہیں ہو سکتے. لیکن یہ یقین آپ کو تب تک نہیں آ سکتا جب تک آپ کائنات کو اس نگاہ سے نہ دیکھیں. اگر یہ اتنا بڑا کفر ہوتا تو پھر آپ کے کلمے کا پہلا حصہ کیا ہے؟ نفی ہے. اشہد ان لا الہ اس کے بعد الا اللہ. کیا آپ گواہی کس چیز کی دے رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی اور چیز لائق عبادت اطاعت اور محبت نہیں ہے سوائے اللہ کے؟ صحیح. اب آپ نے یہ جو گواہی کس طرح سے دی؟ پہلے آپ نے کسی خدا کو پرکھا کسی خدا کو دیکھا کہ ہاں مثلا یہ جو عیسائیوں کا خدا ہے آئے یہ لائق عبادت ہے میرے لیے آئے یہ لائق محبت ہے آیا یہ لائق اطاعت ہے؟ جب اس طرف ہم نے دیکھا کہ مثلا کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مقدس کتاب میں لکھا ہوا ہے ان کے جینیسس کے مثلا باب میں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام گم ہو گئے ہوں جہوہ کے لیے جہوہ جو ہے وہ ڈھونڈنے لگا اس کو نہیں مل رہے وہ آوازیں نکال رہے ہیں ان کو بلا رہے لیکن ان کو نہیں مل رہے. اب میں نے جب اتنا پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا, جس کو اپنی پہلی دو مخلوقیں یعنی انسان کے پہلے دو حصے یعنی دو یونٹس وہ گم ہو جائیں اس باغ میں جو خود اس نے خلق کیا ہو, اسے پتہ نہ لگے کہ وہ کدھر ہے, تو یہ خدا میرا نہیں, میرا خدا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کہنے لگا کہ اگر اس کو ان کو یہاں پہ میں نے رکھا اس گارڈن میں اس باغ میں اگر میں نے ان کو رکھا اور کہیں پہ انہوں نے نالج کے ٹری سے کھا لیا پھل تو کیا یہ میرے جیسے ہو جائیں گے, یہ میرے جیسے ہو جائیں گے, تو کیونکہ یہ میرے جیسے ہو جائیں گے اور پھر کمپٹیشن آ جائے گا اور پھر مشکل پیدا ہو جائے گی, تو ان کو کمپٹیشن کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے, ایلیمینیٹ کر کے ان کو زمین پہ بھیج دیا جائے. اب جب ہم نے یہ پڑھا ہم نے کہا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. زیادہ سے ہمیں بھی جو ہے وہ دقت کرنی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ توحید کے اندر, توحید ذاتی میں, افعالی میں, عبادی میں, صفاتی میں, ان تمام کے تمام توحید کے اندر ہمیں فکر کرنا چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے, اپنی سوچ کے بعد تطبیق کروائیں اس عالم سے جو جانتا ہو. پہلے خود سوچیں سوچنے کے بعد پھر عالم سے, مجتہد سے, مرجع سے, یعنی فقہ کے حوالے سے نہیں, فقہ میں تقلید کرنی ہے اس میں آپ کو تفکر, تدبر, تعقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ تفکر تعقل نہیں کرنا ادھر ہی سب سے زیادہ کرتے ہیں. توحید پہ مثلا دو خدا کیوں نہیں ہو سکتے, توحید ذاتی پہ فکر کریں, سوچیں, سوچنے کے بعد پھر کسی مرجع سے, کسی مجتہد سے, کسی عالم سے رجوع کریں کہ آغا صاحب میں نے توحید ذاتی میں خود سے سوچ کے یہ سمجھا ہے, یہ صحیح ہے, درست ہے, اور پھر وہ آپ کو بتائیں کہ آغا یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے. یقین آپ کو کیسے پیدا ہوگا بغیر تفکر کے؟ اور امام ان چار چیزوں میں سے جو کہ یقین کے اندر ہیں اس میں سے ایک کو یہ کہتے ہیں کہ وہ عقل جو کہ علم کی گہرائیوں تک پہنچ جاتی. آپ کو سمندر میں آن ٹاپ کیا ملتی ہے؟ سمندر جو ہوتا ہے اس کی ٹاپ پہ آپ کو سی ویڈ ملتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ سی ویڈ ہوتا ہے, کچرا ہوتا ہے, وہ سب جھاگ وغیرہ ہوتی ہے, اس کے ٹاپ پہ یہی ہوتا ہے, فلوٹ کر رہی ہوتی ہے. موتی کہاں سے ملتے ہیں؟ نیچے جانا پڑتا ہے, غوطہ لگانا پڑتا ہے, نیچے جا کے گہرائی میں پرلز آپ کو, خزانہ آپ کو, آئل آپ کو, کالا گولڈ وہ آپ کو ملتا ہے, صحیح. لیکن اس کے لیے یعنی جو شخص نہیں جاتا گہرائی تک اس کو یہ چیزیں نہیں مل سکتی. دین میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اوپر اوپر سے سطحی عقل یعنی سطحی لیول پہ دین کو سمجھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. یعنی میں آپ کو مثال دوں, یہ شاید مثال آپ کو پہلے بھی دی ہوئی, سطحی حوالے سے کس طرح سے کہ یعنی وہ, اب یہ ایک مثال ہے, اب اس کو آپ دل پہ دیکھیں, دل پہ نہ تو میں لیتا ہوں اپنی باتوں کو نہ آپ لیا کریں, ٹھیک ہے, نہ تو میں لیتا ہوں نہ ہی آپ لیا کریں, صحیح, بس بیٹھیں سنیں اور چلے جائیں نا, جیسے میں جاتا ہوں آتا ہوں بولتا ہوں سنتا ہوں اپنی آواز اور چلا جاتا ہوں. تھوڑا سا یہ کہ دقت اگر کی جائے تو دیکھیں اس میں کوئی یعنی وہ اس طرح سے نہیں اپسٹ ہونے والی بات نہیں, یہ ایک حقیقت ہے. سچی لیول پہ ہم نے جب دین کو سمجھا تو ہم نے اس حوالے سے سمجھ لیا کہ وہ, آپ کو مثال پہلے بھی دیے دوبارہ دیتے ہیں کہ گھر میں اگر رات کو جھاڑو مارا تو کیا ہوگا؟ رسک کیا ہوگا؟ آپ یا تو اب آپ نہ کریں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں, یعنی رات کو اگر جھاڑو مارا تو رسک کم ہو جائے گا نا, یہ مثلا. اب اس لیول پہ سوچ کے دین کو لے کے سطح پہ لے کے اب ہمارا خدا کون ہو گیا؟ ہمارا خدا وہ ہو گیا جو ایک اپنی مخلوق کو وہ کہتا ہے, جو کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, وہ اگر رات کو جھاڑو لگا دے تو صبح کو اس کی روزی کم کر دے گا. ابھی خدا ہمارا کیسا ہو گیا کہ وہ جو رزق اس کا لکھا ہوا ہے وہ اس کو کم کر دے گا. جرم کیا ہے؟ رات کو جھاڑو مار دیا.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
تو ایسے اگر سطحی لیول پہ انسان دین کو لیتا رہے تو کرتے کرتے کیا ہوتا ہے کہ خدا کی ایک عجیب و غریب شکل بن جاتی ہے اپنے ذہن میں. یعنی خدا جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے، لیکن مجھے اس حقیقت کی کتنی گہرائی تک پتہ ہے، کیا میرے پاس معرفت ہے، وہ میری اپنی کاوش ہے، کوشش ہے. اس کوشش سے، کاوش سے میں کس حد تک معرفت کو حاصل کرتا ہوں، یہ کس پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ میرے اپنے اوپر ہے. مجھے خود کوشش کرنی ہے. یعنی حتی احادیث میں یہ بھی ہے کہ ایک انسان کی ورث، آپ کی ٹوٹل ورث کیا ہے، آپ کی معرفت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی قیمت کیا ہے؟ وہ آج کل تو پاکستان میں بھی کہتے ہیں، سب جگہ کہتے ہیں، پوری دنیا میں ایسے کہتے ہیں، اور ہر انسان کی ایک قیمت ہے، اسے خریدا جا سکتا ہے. واٹ از یور پرائز؟ ایوری باڈی ہیز اے پرائز. واٹ از یور پرائز کہتے ہیں نا، اور حقیقت بھی ایسی بن گئی ہے آج کی دنیا میں. تقریباً ہر کسی نے اپنی ایک قیمت لگائی ہوئی ہے. یعنی میں اپنا دین بیچ دوں گا کتنے میں؟ مثلاً 60,000 میں. یہ بولی لگائی ہوئی ہے نا، قیمت لگائی ہوئی ہے. یعنی مجھے اگر کوئی ایک ایسی جاب مل جائے جس میں دین کا نام و نشان مٹ جائے، میں وہ جاب پکڑنے کے لیے تیار ہوں. یہ قیمت، یہ میری پرائس ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر کسی نے اپنی اپنی ایک پرائس رکھی ہوئی ہے نا، اس پہ وہ بک جاتے ہیں. آپ کی پرائس کتنی بلند ہونی چاہیے کہ خدا کی کوئی مخلوق آپ کو خرید نہ سکے؟ اس پہ دقت کیجئے گا. آپ کی قیمت اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ خدا کی کوئی مخلوق آپ کو خرید نہ سکے. اگر کوئی خرید سکے تو آپ کا خالق. اتنی آپ کی بڑی قیمت ہونی چاہیے کہ خدا کی کوئی مخلوق آپ کو خرید نہ سکے. اگر کوئی خرید سکے وہ کون ہو؟ آپ کا خالق. اتنی اپنی قیمت آپ کے پاس، آپ کی عزت، عزت نفس اور اپنی قیمت اتنی بلند ہونی چاہیے کہ کسی مخلوق کے سامنے آپ نہ بکیں. اور اگر کوئی خریدے تو کون خریدے آپ کو؟ آپ کا خالق خریدے، آپ کا رب خریدے. مخلوق کے لیے اپنے آپ کو بیچ دینا، یہ کوئی بات؟ مطلب بڑے، بہت بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو مخلوق کے لیے بیچ دیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، مثلا ایک نعرے کے لیے، ساتھ ہے میرے تحمل سے، میں نے اس لیے دل پہ نہیں لینی نا، بس تحمل سے سننا ہے. اور پھر کیا، ایک نعرے کے لیے ایک انسان 25 سال کا علم بیچ دیتا ہے. ایک انویٹیشن دوبارہ مل جائے، ایک دوبارہ تقریر کرنے کا موقع مل جائے، اس کے اوپر اپنے 25 سال کے علم کو بیچ دیتا ہے. کسی جگہ پہ کوئی پوزیشن مل جائے، اپنے 25 سال کا درس لیا ہوا، علم لیا ہوا بیچ دیتا ہے. یہ کتنا کم قیمت ہے اس کے درس کی، کتنی کم قیمت ہے کہ مخلوق کے ایک نعرے کے پیچھے 25 سال کا پڑا ہوا جو علم حاصل کیا تھا، جسے حق کی بات کہنی تھی، اس کو بیچ دیا. کیٹر کر کے کیا کیا؟ بیچ دیا. یہ علم کی قیمت نہیں ہے، معرفت آپ کی قیمت ہے. یعنی معرفت کس چیز کی؟ خدا کی. خدا کی آپ کتنی معرفت رکھتے ہیں، یہ آپ کی قیمت ہے. اب آپ بتائیں، مجھے خود بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی میری قیمت، ورتھ کیا ہے. کہتے ہیں نا نیٹ ورتھ، آپ کی نیٹ ورتھ کیا ہے؟ مثلاً چلیں، مثلاً آپ کی تو میں نہیں کہتا، مثلاً میری نیٹ ورتھ یہ ہے، وہ سوچنا پڑے گا کیونکہ مثلاً ہمارے تو وہ کوئی نیٹ ورتھ کے، چلیں ایسے فار ایگزامپل، مثلاً آگانے کا 5,000 ڈالر نیٹ ورتھ ہے، تو تو آج کل کی دنیا میں آپ کی نیٹورک سے آپ کی قیمت لگائی جاتی ہے کہ بندہ کتنا بڑا بندہ ہے نا, $5,000 جس کا لاکھ ہوگا وہ اس سے بڑا ہوگا, جس سے کا 2 لاکھ ہوگا, جس کا 1 ملین ہوگا وہ بڑا ہوگا. حقیقت میں اگر کسی شخص کی نیٹورک $1 ملین ہے لیکن اس کی معرفت خدا کے سامنے ہیچ ہے تو اس کی نیٹورک 0 ہے, ہیچ ہے. لیکن اگر ایک شخص ہے اس کی نیٹورک مثلا $2 ہے لیکن خدا کی معرفت میں بلند ہے, تو جتنی معرفت میں بلند ہے, جتنا یقین میں بلند ہے, اس کی نیٹورک اتنی ہے. یہ کیسے ملتی ہے؟ یہ علم کی گہرائیوں تک جا کر نیچے سے موتیوں کو چن چن کر نکال کر اس سے بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو سطحی لیول پہ امام نے جو کہا نا کہ یہ جو عقل ہے وہ اتنی ہوشیار ہو, عقل گہرائی تک پہنچ جائے اور حکمت کے دروازوں یعنی حکمت کے دروازے اس پہ کھلیں, وہ حکمت کو جو ہے وہ حاصل کر لی. یہ کیسے حاصل ہوگی؟ بغیر لکھے پڑھے حاصل نہیں ہوگی. ایک تو یہ ہے, ایک اس کی شرط یہ ہے کہ ہمیں پڑھنا پڑے گا. دیکھیں تھوڑا سا, کیونکہ ہم اس کے اندر واعظ بھی کرنا ہوتا ہے, نصیحت بھی کرنی ہوتی ہے, حالات عاذرہ پہ بھی بات کرنی ہوتی ہے, آئمہ کی حدیث بھی اس کی تھوڑی سی شرح کرنی ہوتی ہے, سب چیزیں ہمیں کرنی ہوتی ہیں. یہ ضروریات زمان ہیں آج کی. ٹھیک ہے, آپ کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی کتاب جو ہے وہ آپ پکڑ لینا کہ میں نے اس کتاب کو پکڑنا, اور بہترین آتھر جس کو آپ پڑھیں, جس کو میں ریکمینڈ کروں گا, وہ شہید مطہری رحمت. جتنی کتابیں اس بندے کی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں, اردو میں ہو انگلش میں ہو, اس کو ڈھونڈیں اور پڑھیں, اور اس کو ایسے پڑھیں جیسے واقعاً آپ وہ موتیوں کی تلاش میں. اور اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے جا کے ان موتیوں کو اکٹھا کر کے, اور جب وہ جملات کو ادا کرتا ہوتا تھا تو وہ موتی نکلتے ہوتے تھے, اس کو پھر انہوں نے ضبط کر لیا کتاب کے اندر. تو اگر آپ اس کی کوئی بھی کتاب کو اٹھائیں گے اور پڑھیں گے تو وہ کاوش جو اس نے کی ہوئی ہے, اس کاوش سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے علم کے اندر اس کی گہرائی تک کیا ہے ایک پہنچ آپ کی آ سکتی ہے, یعنی آپ اس کی اس رستے پہ چل سکتے ہیں. تو یہ کوشش کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ یقین کے لیے یہ بات ضروری ہے. یقین بغیر پہلی کام کیا ہے کہ آپ کے پاس آئے گی انفارمیشن. سٹیجز بتا دیں, پہلی کام کیا ہے کہ آپ کے پاس آئے گی انفارمیشن. اس انفارمیشن کے اوپر جتنا آپ سوچیں گے, جتنا آپ تفکر کریں گے, وہ بن جائے گا. اگر ساتھ ہو انفارمیشن بدل جائے گی کیا علم میں, ساتھ ہے. انفارمیشن پہلے آپ لیں گے, انفارمیشن پہ جتنا تفکر کریں گے, تدبر کریں گے, کرتے کرتے وہ بن جائے گا علم. علم کے بعد کیا بنے گا؟ اگر دوبارہ تفکر کرتے رہے, اس پہ سوچتے رہے, کیا بن جائے گا وہ علم؟ نہیں, اس سے پہلے ایک کورس لے جاتی ہے, وہ ہے حکمت کی. صلوات پڑھیں محمد والا. اس کے بعد کیا سٹیج آئے گی؟ وزڈم کی. ٹھیک ہے, حکمت کے بعد کیا آئے گا؟ اس کے بعد یقین آئے گا. لیکن پہلے آپ کے پاس انفارمیشن آئے گی, اس پہ جب آپ تفکر اور تدبر کریں گے وہ بن جائے گا علم. علم کے اوپر جب تفکر اور تدبر کریں گے وہ بن جائے گی وزڈم. وزڈم پہ جب تفکر اور تدبر کریں گے وہ بن جائے گا یقین. لیکن اس تفکر اور تدبر کے ساتھ ساتھ دوسری کیا آپ کے خیال میں شرط ہوگی؟ تفکر اور تدبر کے ساتھ ساتھ آپ کو عمل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس انفارمیشن آئی, آپ نے تفکر بھی کیا, تدبر بھی کیا, انفارمیشن وہ علم نہیں بنے گی. وہ علم کب بنے گی؟ جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو بے عمل, یعنی جو عمل نہیں کرتے, اس کو آپ عالم یا اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس علم ہے, اس کے پاس صرف انفارمیشن ہے. انفارمیشن آپ کو کہاں پہ مل جائے گی؟ کہاں پہ مل سکتی ہے آپ کو؟ بکس میں مل جائے گی, انٹرنیٹ پہ مل جائے گی. ٹھیک ہے, انفارمیشن آپ کو مل جائے گی. علم کب بنتا ہے؟ کہ جب یہ انفارمیشن پہ تفکر تدبر کیا جائے, اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کیا جائے, تب وہ علم بنتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب آپ اس درجے کو آگے بڑھاتے رہیں گے, تفکر کرتے رہیں گے, تدبر کرتے رہیں گے, علم عمل کے اوپر اور عمل کریں گے, تو آہستہ آہستہ یہ علم بن جائے گا کیا, حکمت, وزڈم بن جائے گی, اور اس کے بعد اگر آپ آگے بڑھتے رہیں گے تو پھر یقین بن جائے گا. آپ کو مثال دیں, دیکھیں ایک جو سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ پہلے کیا کرتا ہے, کسی بھی چیز کو یقین اس کے اوپر لانے کے لیے, اس کو لا بنانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے, پہلے ایک ہائپوتھسس جو ہے وہ بناتا ہے. سو دا فرسٹ تھنگ ہی ڈز از دیٹ ہی سیز ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اف سچ واز سچ, ہائپوتھیسس. اس کے بعد وہ پھر کیا کرتا ہے کہ اس کے اوپر یعنی اس حوالے سے پھر کیا تھیوری کے اندر اس کو جمع تفریق کرتا ہے. اگر کوئی چیز ایسی ہو تو اس کے لیے کون سے لاس اکٹھے ہوں گے, لاس کو اکٹھے کر کے ایک تھیوری بناتا ہے. تھیوری کے بعد اس کے وہ کیا کرتا ہے, ایکسپیریمنٹ کے بعد جب وہ ایکسپیریمنٹ اس کے ساتھ کر لیتا ہے اور ایکسپیریمنٹ میں اسی تھیوری کے ساتھ وہ تطبیق کرے تو وہ پھر کیا بن جاتا ہے, لا بن جاتا ہے, کنکلوژن بن جاتی ہے, اس کی فائنڈنگ بن جاتی ہے, اس کے اوپر وہ یقین لے آتا ہے, اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر تفکر بھی تھا, تدبر بھی تھا, اور ساتھ ساتھ کیا تھا, عمل بھی تھا. توکل جو ہے وہ کیا, توکل اصل میں ایک لیبوریٹری کا نام ہے. توکل آپ کیسے لاتے ہیں, یعنی آپ کے پاس توکل کی ایک لیبوریٹری, لیبوریٹری کیا ہے, یہ دنیا ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ آپ خدا پہ توکل کرتے ہیں, آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ خدا پہ واقعی توکل کرتے ہیں, یعنی ہائپوتھیٹیکل سچویشن کیا ہے, ابھی تک جب تک یقین نہیں آتا. ہائپوتھیٹیکل سچویشن کیا کہ خدا آپ کا رب ہے, خدا آپ کا رازق ہے, ہائپوتھیٹیکل سچویشن. اس کے بعد تھیوری بنی کہ قرآن نے کہا کہ خدا آپ کا رازق ہے, احادیث نے کہا قرآن آپ کا رازق ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کیا, آپ نے اب جاب ڈھونڈنا شروع کیا, ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کیا, اور دیکھا کہ واقعاً رسک جو ہے وہ صرف اور صرف خدا ہی کے ہاتھ میں. جب آپ نے اس بات کو خود سے دیکھ لیا, پرکھ لیا, درک کیا, تو اب آپ نے کیا یقین کر لیا کہ خدا واقعاً آپ کا رازق ہے, اس پہ توکل کرنا چاہیے. بغیر اس ایکسپیریمنٹیشن کے آپ اس نتیجے تک پہنچ سکتے تھے, نہیں پہنچ سکتے تھے. آج جو لوگوں کو سٹریس ہے, آپ مسلمان ڈپریسڈ ہیں, اپنے آپ کو انسان مومن کہتا ہے ڈپریسڈ ہے, نہیں یعنی بہت ساری ڈپریشن سٹریس پوری مسلم امہ کے لیے اس وقت بنی ہوئی ہیں. اب یہ جو سٹریس اور ڈپریشن ہے کس وجہ سے, زیادہ تر جو ابھی ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ زیادہ تر یہ پریشانیاں کس وجہ سے, مادی پریشانیاں کہ پیسہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, بلز نہیں پے ہو رہے, ڈیٹ بہت زیادہ ہے, سارا کچھ مادی پریشانیاں. یہ مادی پریشانیاں وہ شخص جو کہ خدا پہ توکل رکھتا ہو آیا اس کو اس طرح سے ڈپریشن سٹریس دینا زیب کرتا ہے, زیب نہیں دیتا. یہ کب ہوتا ہے, یہ تب ہوتا ہے جب خدا پہ واقعاً انسان توکل نہیں کیے ہوئے. دیکھیں توکل کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے یا نہیں, ایمان کا فائدہ ہونا چاہیے, یقین کا فائدہ ہونا چاہیے یا نہیں, یقین کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس یقین ہے تو کیا سمر ہے. اگر میں بھی سائیکائٹرسٹ کے پاس جا رہا ہوں, یہ بندہ بھی سائیکائٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے, کرسچن بھی جا رہا ہے, ہندو بھی جا رہا ہے, سکھ بھی جا رہا ہے, میں بھی جا رہا ہوں, اس میں کیا فرق ہے. صحیح, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس نہ جائیں, لیکن بھائی نوعیت اگر تو واقعی یقین ہے, ایمان ہے, تو پھر اس یقین اور ایمان کا کیا فائدہ. آپ کو بتایا یعنی وہ ایک نوجوان کا واقعہ آپ کو بتایا کہ نوجوان تھا, لاغر تھا, اس کا چہرہ زرد تھا, چلنے میں اسے تھوڑی دشواری ہو رہی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا, رسول نے پوچھا کہ آپ نے صبح کیسے کی, نوجوان نے کہا کہ میں نے صبح یقین کے ساتھ کی. تو رسول نے اس سے پوچھا, جب اس نوجوان نے کہا کہ میں نے یقین کے ساتھ صبح کی, تو رسول نے اس نوجوان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یعنی کیا علامت, کیا آپ کے پاس کوئی سائنز ہیں کیونکہ ہر یقین کے سائنس ہوتے ہیں. آپ کے پاس کوئی سائنس ہیں جو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یقین کے ساتھ صبح کی؟ وہ شخص کہتا ہے کہ جی میرے یقین کی حالت یہ ہے کہ سارا دن جو ہے وہ میں یہ یقین مجھے مجبور کرتا ہے میں روزے رکھوں, رات بھر جو ہے میں عبادت میں مشغول ہوں. صحیح, رات بھر میں جاگتا ہوں, دن بھر جو ہے وہ روزے کے ساتھ ہوں. اس کے بعد وہ رسول پوچھتے گئے, وہ اس حد تک اس نے کہا کہ اس طرح سے جیسے کہ جنت کے اندر لوگوں کی میں آوازیں سن سکتا ہوں, ان کو دیکھ سکتا ہوں, جہنم کے لوگوں کی آوازیں ان کو دیکھ سکتا ہوں. اس کے بعد یہ کانورسیشن بڑھتی رہی تو رسول نے جب اور پوچھا, انہوں نے کہا کہ آپ کے یہ جو اصحاب ہیں اگر آپ چاہیں تو میں بتا دوں کہ جنت میں کون ہے اور دوزخ میں کون ہے. اس جگہ پہ رسول نے اس نوجوان سے کہا کہ اب آپ اور مجھے سائنس نہ بتائیں. صحیح, اور پھر اس نوجوان نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں شہید ہوں. رسول نے دعا کی اور اس نے شہادت کا درجہ پایا. ہمارے یقین کے کیا سائنس ہیں؟ آیا یہ سائن ہے کہ فجر قضا ہو جاتی ہے؟ آیا ہمارے یقین کا سائن یہ ہے کہ فجر قضا ہو جاتی ہے؟ یقین کا سائن یہ ہے کہ ظہر جو ہے وہ عصر کے ٹائم پہ پڑی جا رہی ہوتی ہے اور عصر جو ہے وہ مغرب کے 5-10-15 یعنی منٹ پہلے پڑی جا رہی ہوتی ہے, یا یہ ہمارے یقین کے سائنز ہیں؟ یا یہ سائن ہے کہ قرآن ہم نے پڑھنے کا بہت دفعہ ارادہ کیا اور سوچا کہ پڑھیں گے لیکن ابھی تک وہ نوبت نہیں آئی, سوچا کہ گناہوں سے دوری کریں گے, مثلا چھوٹے چھوٹے گناہ جس میں مثلا ہم غیبت کو بھی شمار کرتے ہیں نا, چھوٹا گناہ. یہ گناہ اتنا چھوٹا ہے کہ اگر کوئی شخص غیبت کو کرتا ہے تو 40 دن تک خدا اس کی دعا کو قبول, اس کی عبادات کو قبول نہیں کرتا. کوئی غیبت کرے 40 دن تک اس کی نمازیں, اس کی عبادات, اس کی دعائیں قبول نہیں ہیں, بشرطے ان کے اگر یہ ہو کہ وہ شخص جس شخص کی اس نے غیبت کی ہے اسے جا کے معافی مانگے اور خدا سے معافی مانگے تو پھر دعائیں اور عبادات قبول ہوں گی. اگر نہیں کرتا تو عبادتیں قبول نہیں. یہ اتنا چھوٹا سا گناہ ہے. آیا ہماری یقین کی حالت یہ ہے؟ یہ اس کی علامات ہیں, یہ اس کے سائنز ہیں. کیا سائن ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے یہ سوال پوچھ لیں کہ حسن آپ کو ہماری نبوت پہ یقین ہے, میں کہوں جی رسول آپ کی نبوت پہ مجھے یقین ہے. وہ کہیں کہ آپ کو ہماری نبوت پہ یقین ہے تو ٹھیک ہے, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے اس یقین کی علامات کیا ہیں, آپ کی زندگی کے اندر, آپ کے اعمال کے اندر اس نبوت پہ یقین لانے کی کیا علامات ہیں, کیا نشانیاں ہیں, کیا ثمرہ ہے, کیا پھل ہے, کس طرح سے آپ کی زندگی خدا کی سمت میں بڑھ رہی ہے اس نبوت پہ یقین لانے کی وجہ سے, ہم کیا کہیں گے؟ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ لیں کہ آپ کو ہماری ولایت پہ یقین ہے؟ امام ہم سے پوچھ لیں اور ہم کہیں جی امام ہمیں آپ کی ولایت پر یقین ہے, یعنی ولایت تکوینی پہ بھی ہے اور تشریف پہ بھی ہے, ہم یقین رکھتے ہیں آپ کی ولایت کے اوپر. پھر امام پوچھیں کہ اچھا یہ بتا دیں کہ مثلاً ہم نے کیا کہا ہے, ہماری مثلاً 10 احادیث کو جو ہے وہ بتا دیں, اور وہ احادیث جس پہ آپ عمل کیے ہوئے ہیں, یعنی آپ مجھے اپنا مولا کہتے ہیں نا, میرے پاس ولایت ہے تکوینی بھی اور تشریح بھی, آپ مجھے اپنا مولا کہتے ہیں. مولا کا معنی ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو مولا کہے اب تو اس کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کر کے اس کام کو کرتا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ آپ نے ہمارے کتنے احکامات کے اوپر, کتنی احادیث پہ اوپر, کتنے جو ہم نے جملے کہے اس کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں, اور اگر ہم نہ بتا سکیں یا ہم کہیں کہ ہمیں قیامت پر یقین ہے. کئی لوگوں کو دیکھ کے تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے جان کس کو دینی ہے, کئی لوگوں کو دیکھ کے بہت تعجب ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو زندگی کر رہا ہے یہ اس نے کیا سوچا ہوا ہے کہ اس کی جان کس کو دینی ہے, یعنی اس نے کس کو دینی ہے واپس, کیونکہ اس طرح سے زندگی ہو رہی ہوتی ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ اس شخص نے اپنی جان اپنے خدا کو اپنے خالق کو دینی ہے. عوام سے ظاہر نہیں ہوتا. قیامت پہ ہمیں یقین ہے کہ قیامت آئے گی, حساب کتاب ہوگا, جہنم ہے, جنت ہے, ایک سفر ہے, پل صراط ہے, برزخ ہے, یقین ہے. تو ابھی یہ سب باتیں میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ کا جو یقین ہے وہ میں نہیں دیکھ سکتا. ہاں اگر میں آپ کو جانتا ہوں اور آپ کے اعمال کو میں دیکھ سکتا ہوں اور آپ کے اعمال کے اندر مجھے کوئی سائنس نظر نہیں آتے تو میں ایک انڈیکیشن لے سکتا ہوں, اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے. صحیح بات ہے. آیا آپ کا خیال یہ ہے کہ یقین کی جگہ دل ہے؟ یقین کی جگہ دل ہے, یقین کی جگہ آپ کے اعمال ہیں, یقین کی جگہ آپ کے اعمال ہیں, یعنی آپ کے اعمال میں یقین واضح ہے یا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہم یقین سے کہتے ہیں کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم امام کی نصرت کرتے, یہ ہے نا کہ اگر ہم کربلا, آپ کسی سے بھی پوچھ لیں اور آپ سے کہیں کہ آیا آپ کو یقین ہے کہ آپ اگر کربلا میں ہوتے تو کس سائڈ پہ ہوتے, آپ امام حسین صاحب صاحب کی مدد کر رہے ہوتے یا معاذ اللہ یعنی ان کے علیہ کھڑے ہوتے, سب کا کہنا یہ ہوگا کہ ہم امام حسین صاحب السلام کے ساتھ ہوتے ان کی مدد کرتے. تو یعنی کیا کہ ہم اپنی جان کو قربان کر دیتے نا, کیونکہ کربلا کا معنی کیا ہے, شہادت ہے, قربانی ہے, ایثار ہے, ٹھیک ہے یا نہیں, قربانی ہے, ایثار ہے, اپنی جان اور مال کو تن کو سب کو خدا کی راہ میں قربان کر دینا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اتنی ہم میں جرت نہیں ہے کہ ہم مثلا مظاہرے میں آ جائیں کہ جس سے کہ ایک تصویر کھنچ جائے گی نا, سیسز ہماری ایک تصویر کھینچ لے گا, اس کو ہم قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر ہم قدس کی ریلی میں آ گئے تو ہم اس واچ لسٹ میں آ جائیں گے, اس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پہ کیا مسلحت پسند یہ سب, ٹھیک ہے نا, ہم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے, ہم انقلاب اسلامی کا نام نہیں لیں گے, ہم حزب اللہ کا نام نہیں لیں گے, ہم آج کے جو کرنٹ افیئرز ہیں اس کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ ہم اس کو نہیں کہیں گے, ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے. لیکن ہم امام حسین کے پاس ہوتے تو کربلا میں تو جان دے دیتے. جو شخص ان کاموں کو نہیں کر سکتا یقین رکھیں کہ وہ شخص امام زمان علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ بھی اپنی جان اور مال اور تن کو قربان نہیں کر سکے گا, کیونکہ اس وقت یہ فشار اس سے زیادہ ہوگا. ابھی جو ہمارے اوپر فشار ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, جو فشار اس وقت ہوگا وہ زیادہ اسے سنگین تر ہوگا. اور اگر ابھی ہم اس وقت ڈرے ہوئے ہیں, میں اپنی بھی بات کہہ رہا ہوں, اگر ہم اس وقت ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم یہ بات نہیں کر سکتے, ہم اس آواز کو بلند نہیں کر سکتے, ہم اپنی زندگیوں کو بس کرنا چاہتے ہیں اور بس, یہ کوئی علامت نہیں ہوئی. یقین کی علامت کیا ہے کہ جو آپ کے وقت کے تقاضے ہیں, جو ذمہ داری ہیں اس کو نبھائیں, اس کو نبھانے میں اگر جان بھی جاتی ہے, مال بھی جاتا ہے, خانوادہ بھی جاتا ہے, عزت و آبرو سب کچھ اگر جاتی ہے, اسلام کا نور بچتا ہے, اسلام کی عزت بچتی ہے, مسلمانوں کی جان بچتی ہے, ان کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے, تو قربانی دینے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. یہ یقین کی حالت ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ اریسٹ کرنے آئے, نوجوان ہیں, گنے ہیں, سارا کچھ ہے, اور یہاں پہ ایک بوڑھا لے کر ان کو وین میں بیٹھے ہیں, تو جو گنوں کے ساتھ نوجوان تھے وہ کانپ رہے تھے نا, کانپ رہے ہیں. تو تو امام خمینی رحمۃ اللہ ان کو کہہ رہے ہیں, تسلی دے رہے ہیں کہ آقا آپ پریشان نہ ہوں, آپ کوئی ایسی بات نہیں, مشکل نہیں ہے, وہ میرے وہ ان کو میں چاہیے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, آپ پریشان کیوں, نگران کیوں ہو رہے ہیں, اسٹریس نہ لیں, ان کو تسلی دے رہے ہیں. یہ کس چیز کی علامات ہیں بھائی؟ یہ علامات ان کے یقین کی ہیں. عراق نے حملہ کر دیا, وہ شخص جو ہے وہ مشکل میں ہے کہ میں کس طرح سے امام خمینی رحمۃ اللہ کو بتاؤں کہ عراق نے حملہ کر دیا. ابھی ہم نے یعنی ابھی انقلاب ہوا, اتنے زیادہ لوگوں کی ہم نے شہادتیں دیں, ابھی جو ہے وہ ضعف ہے, سب کچھ ہے, کس طرح سے میں بتاؤں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کافی دیر سوچتا رہا, جب میں اندر آیا کمرے میں تو امام خمینی رحمۃ اللہ جو ابھی نماز کے لیے اقامت کہہ چکے تو تکبیرۃ الاحرام کہنے والے تھے, تو میں نے کہا آقا اس طرح سے جو ہے وہ عراق نے اٹیک کر دیا. کہتے ہیں ٹھیک ہے بھلے, اللہ اکبر, نماز کو انہوں نے شروع کر دیا. یہ باتیں صرف سننے کی نہیں ہیں بلکہ یہ آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہیں, یہ وہ علامات ہیں کہ ان کے یقین کا یہ ثبوت ہے کہ ان کو یقین تھا, ان کو خدا پر یقین تھا, ان کو خدا کی نصرت پہ یقین تھا, ان کو نبوت پہ یقین تھا, ان کو نبی جو ہدایت لائے تھے, جو دین حق لائے تھے اس پر یقین تھا, ان کو امام کی ولایت پہ یقین تھا, ان کو کربلا پہ یقین تھا, ان کو قربانی پہ یقین تھا, ان کو ایثار پہ یقین تھا, ان کو ظلم کے خلاف اٹھ کے سب کچھ قربان کرنے پر یقین تھا.
زندہ ہے خمینی,
زندہ ہے
افکار خمینی,
زندہ ہے
رہبر کی شکل میں,
زندہ ہے
ہم سب کے دلوں میں,
زندہ ہے
زندہ ہے خمینی,
زندہ ہے
محمد والے محمد پر بلند تر
یہ. اب آپ کو مثالیں اس لیے دے رہے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام کی جب مثالیں دیتے ہیں ان کے یقین کی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کہاں اور ہم کہاں. اب یہ تو غیر معصوم کی اگزامپلز دی جا رہی ہیں. اب آقا احمدی نژاد کو دیکھیں, جب یو این او میں گئے, سارا کچھ ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر جو آپ کی بات ہے وہ کہیے, دشمن کے یعنی شیطان بزرگ کے ملک کے اندر آ کے کہیے, پوری دنیا کے سامنے کہیے. اگر اس بندے کی زبان میں کبھی آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی لرز رہی ہو, تھوڑے سے نروسنیس ہو, سوال کے جو جواب کس طرح سے, سوال کے جواب یہ کیا ہے, یہ یقین کی حالت ہے. یقین جب تک نہیں آئے گا ہم میں, ہم امام کے کسی کام نہیں آ سکتے. بغیر یقین کے کوئی شخص ہو, کسی بھی شعبے کا ہو, یعنی حتی عالم ہو, کچھ بھی ہو, یقین نہ ہو امام کے کام نہیں آ سکتا. عوام ہو, یقین نہ ہو امام کے کام نہیں آ سکتا. خواص ہو, یقین نہ ہو امام کے کام نہیں آ سکتا. یقین کی علامات ہیں, وہ آپ کے عمل سے ظاہر ہوتی ہیں. اور اگر ابھی ہم اس حد تک نہیں آئے تو ہمیں درس لینا چاہیے ان لوگوں سے جو کہ ان حالات اس حالت تک پہنچ چکے ہیں, یا وہ لوگ جو کہ ہسٹری کے اندر تھے ان سے ہمیں درس لینا چاہیے, اور اپنے آپ کو اس بات پہ کنونس کر لیں کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے, کنونس کر لیں کہ خدا آپ کو سن رہا ہے, کنونس کر لیں خدا آپ کا رب ہے, کنونس کر لیں خدا آپ کا رازق ہے, یقین کر لیں کہ خدا قوی ہے, یقین کر لیں کہ اس کی اطاعت میں آپ کی آزادی ہے, اس کی نافرمانی میں آپ کی قید ہے. ان باتوں پہ یقین کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ وقت دیا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو اچھے طریقے سے اور اچھے اس وقت کا ہم اچھا استعمال کریں گے, تفکر و تدبر کریں گے, جو انفارمیشن ہے اس پہ عمل کریں گے, اور علم کے بعد حکمت کے بعد یقین کے درجات تک پہنچیں گے. اور امتحان ان قریب ہے. ابھی جو مرضی میں کہتا رہوں کہ مجھے اس بات پہ یقین ہے, وہ کب تک ہے؟ جب تک امتحان نہیں ہے. امتحان نزدیک ہے, بڑا امتحان, امتحان تو ہو رہے ہیں, یہ بہت بڑا امتحان نزدیک ہے. خدا سے التماس سے دعا ہے کہ اس امتحان میں خدا ہمیں پاس کرے. ہماری جو ذمہ داریاں اس وقت اور اس وقت ہوں گی, خدا ہمیں اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. خدا ہمارے دلوں کو پیار و محبت سے ایک دوسرے کے لیے بھر دے. خدا ہمارے دلوں کے اندر درد دل ڈالے تمام مسلمانوں کے لیے. وہ شہداء جو کہ شہید ہو چکے ہیں, خدا ان کے درجات کو بلند کرے. خدا ان کی خانوادے کو, انہیں اہل و عیال کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. خدا ہمیں توفیق دے کہ جس حد تک ہم ان کی مدد کر سکتے ہم ان کی مدد کریں. خدا ہمارے مراجع کی زندگی میں اضافہ کرے, ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ان کے نور کی نور ہدایت کے نور ہم تک پہنچاتا رہے. خدا انقلاب اسلامی کی حفاظت کرے, اس کا اتصال امام زمان صلوات و سلام کے انقلاب تک کر دے. خدا امام خامنہ کی حفاظت کرے, ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے, مسلمانوں کو ان کی راہبریت کی شعور اور معرفت عطا کرے. ہمیں امام کے اصحاب میں سے ان کے غلام خدا شمار کرے. ان کا ظہور جلد از جلد ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.